بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آل انڈیا ریڈیو برابر سنتا ہوں. 8 نومبر کو میں ریڈیو کھولا تو مجھے 8 بجے کی نیوز سننا تھا جو ڈیلی میں سنتا ہوں 8 بجے کی نیوز. تو 8 بجے پر میں نے 8 کے ٹائم پر میں ریڈیو کھولا تو نیوز کے بجائے اچانک ہمارے پرائم منسٹر کی آواز آنے لگی. انیوژول روزانہ تو آواز آتی تھی اناؤنسر کی لیکن اس دن آنے لگی آواز پرائم منسٹر کی. انہوں نے اعلان کیا کہ آج مڈ ڈے سے یعنی آج 12 بجے رات سے مڈ نائٹ سے آج مڈ نائٹ سے یعنی 12 بجے رات سے 500 روپے کا نوٹ اور 1000 روپے کا نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہے گا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے سب نوٹوں پر چلتا ہے. ہر چیز چاہے چھوٹی یا بڑی ہم نوٹ سے خریدتے ہیں. تو اچانک سارے نوٹ جو 500 کے تھے اور 1000 کے تھے وہ انویلڈ ہو گئے یعنی ویلڈ کرنسی کی حیثیت سے ان کی پیسے ختم ہو گئی. تو سارے انڈیا میں اچانک کوہرا مچ گیا جیسے ایک ارتھ کویک آ گیا ہو. تو یہ واقعہ ایک دنیاوی واقعہ تھا, ایک ملک کا واقعہ تھا. اس کو سوچا میں نے تو اچانک مجھے نظر آیا یہ تو شاید پہلا سور ہے. قرآن میں ایک 2 بار سور پھونکا جائے گا. میں سوچتا تھا کہ 2 سور کا مطلب ہے. سور ٹرمپٹ پھونکا جائے گا اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. تو میں سمجھا کہ یہ پہلا سور اور دوسرا سور جو ہے اس کا مطلب کیا ہے. پہلا سور کا مطلب ہے سمبولک سور جو اسی دنیا میں پھونکا جائے گا اور دوسرے سور کا مطلب ہے اصل سور. یعنی اصل سور سے پہلے ایک سمبولک سور پھونکا جائے گا. تو سمبولک سور بہت ہو سکتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ سمبولک سور ہے. اور اچانک لوگوں کو معلوم ہوا کہ تو ہمارا سارا منی کا جو بھنڈار تھا وہ تو ختم. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر آدمی کا سول کنسرن منی ہے, پیسہ پیسہ پیسہ. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیسے سے ہر چیز ملتی ہے, کوئی بھی چھوٹی چیز بڑی چیز, چاہے ساگ سبزی ہو یا موٹر کار ہو یا ہوا جہاز ہو. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب کچھ آپ کے لیے ہے. تو اچانک جب پیسہ بنی کی ویلو ختم ہو گئی, اس کو کہتے ہیں ڈی مونیٹائزیشن. تو لوگوں کا اثر کہ ہمارے پاؤں کسی زمین نکل گئی, پاؤں کسی زمین نکل گئی, ہم تو کچھ بھی نہیں رہے. یہ واقعہ ہوا 8 نومبر کو. یہی واقعہ زیادہ بڑے پیمانے پر اس وقت ہونے والا ہے جبکہ قیامت آئے گی, جبکہ اصلی سور پھونکا جائے گا. اصلی سور کے بارے میں قرآن میں آتا ہے سورہ یاسین میں، فیضا نفخ فی السور فیضا ہم میرے اجزاء سے الی ربہم ینسلون، جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنے قبروں سے بھاگ کر نکل پڑیں گے اور رب کی طرف دوڑیں گے. دیکھیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی قبر جو دنیا میں جہاں گاڑے گئے تھے وہی مراد ہے، اور جہاں جہاں گاڑے گئے تھے وہاں وہاں سے نکلیں گے. تو لوگ سوچتے ہیں کہ جو سمندر ڈوب کے نکل مر گیا، جو جل کر مر گیا، وہ تو قبر دفن ہوا نہیں، وہ کہاں ہوگا. دیکھیے قبر یہاں سمبولک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے سیلف میڈ سول میں جینے والے، خود ساختہ خول میں جینے والے ہر انسان چاہے وہ قبر میں دفن ہوا ہے نہ ہوا ہو، وہ ایک سیلف میڈ سیل میں جیتا ہے، مٹیریل سیل. ہر آدمی کا اپنا ایک دنیا ہے جو منی بیسڈ ہے، پیسے سے بنائی گئی ہے. تو ہر آدمی ایک سیلف میڈ سیل میں جیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا سیل تو بالکل سیف ہے، یہاں میں بالکل سیف ہوں. لیکن اچانک جب سور پھونکا جائے گا، جب ٹرمپٹ پھونکا جائے گا، تو سارے سیل ٹوٹ جائیں گے، اچانک سارے سیل ڈس اپیئر ہو جائیں گے، آسانی آدمی اکیلا ہو جائے گا، قرآن میں آتا ہے کہ یوم لا ینفع مال و بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. لوگ اپنے رشتے داروں سے بھاگے گے، یوم یفر البر بن اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، جن کو اپنا سمجھتا تھا اپنا، اسے بھاگے گا. کہ بھاگنا بھی دیکھ علامتی بڑھ رہی ہے، کم دیکھ سچ مچ دوڑیں گے. مطلب ہر آدمی کہے جی مصیبت ہے، مجھے کچھ اور چاہیے، یہ مال نہیں چاہیے، اولاد نہیں چاہیے، یہ سب تو سہارا ختم ہو گیا. تو مال کا سہارا، اولاد کا سہارا، اور فوج کا سہارا، گورنمنٹ کا سہارا، جتنے سہارے ہیں وہ سب اچانک ختم ہو جائیں گے، غبارے کی طرح ٹوٹ جائیں گے، سب کی ہوا نکل جائے گی. آدمی اچانک پائے گا کہ میں تو اکیلا ہوں، سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر دیکھیے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہونا کیا چاہیے. یوم لا ینفع مال و بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی مال اور اولاد یہ کام آنے والے نہیں، وتھ سیکنڈ سب کے سب بالکل ختم ہو جائے. جیسے کہ پرائم منسٹر نے اعلان کیا تو وتھ سیکنڈ سارے ڈوٹ انویلڈ ہو گئے، ان کی حیثیت کاغذ کے پردے کی ہوگی. کتنے لوگوں نے بڑے بڑے ڈوروں کو جلا دیا، کسی گارویج پھینک دیا. تو الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ جو آیا قلب سلیم کے ساتھ، یعنی مال کا ڈھیر لے کر نہیں، دنیوی ترقیوں کو ڈھیر لے کر نہیں، بلکہ قلب سلیم لے کر آیا. اس کے لیے آخرت میں بڑی جگہ ہوگی. اب دیکھیں کہ قلب سلیم کا مطلب کیا ہے. قلب سلیم کا مطلب ہے پیوریفائڈ ہارٹ، یعنی ایسا دل جو گندگی سے پاک ہو. یہاں بھی دل کا لفظ سمبولک ہے, اس کا مطلب ہے پیوریفائڈ پرسنالٹی, پیوریفائڈ پرسنالٹی, جس کو دوسری جگہ آیا ہے کہ تزکیہ, ذالک جزاء من تزکا, جو آیا اللہ کے پاس یعنی آخرت میں مذکر شخصیت پیوریفائڈ پرسنالٹی لے کر آیا, اس کے لیے جنت جنت ہے, اس کے لیے بڑے مقامات ہیں. اس پر میں سوچ رہا تھا تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی کہ لقد خلقت الانسان فی احسن تقویم ثم رددہ وسل سافرین, یعنی اللہ نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت کے ساتھ, احسن تقویم کے ساتھ, پھر اس کو پھینک دیا اسفل سافرین میں. اس کو لفظ بدلنے کے کہیں گے کہ اس کو پھینک دیا کیچڑ میں, یعنی آرٹسٹ نے بہترین آرٹ پیدا کیا اور پھر اس کو ڈال دیا کیچڑ میں. تو انسان کا یہی کیس ہے, انسان کو اللہ نے پیدا کیا بہترین ساخت, یعنی اس کو بہترین باڈی دیا, بہترین مائنڈ دیا, آنکھ کو کان دیا, سارے چیز سے اس کو لیس کر دیا اور پھر پھینک دیا کہاں, اس دنیا میں. یہاں پر کیچڑ کا لفظ سمبولک سینس میں بول رہا ہوں میں, یعنی ایک ہی دنیا جہاں آدمی ڈیزائر کا شکار بنتا ہے, منی کا ٹیمپٹیشن ہے اس کو, فیم پاور اسی میں جیتا ہے. تو اتنا زیادہ اٹریکشن ہے ان چیزوں میں کہ آدمی اسی میں پھنس کر رہتا ہے, اتنا زیادہ اٹریکشن ہے, یعنی منی میں, دنیا کے سامان میں, پاور میں, فیم میں, اتنی زیادہ کشش ہے اسٹیج میں کہ آدمی اپنے کو روک نہیں پاتا, اسی میں اپنے کو ڈال دیتا ہے, گھر دنیا کے کچڑ میں وہ لطف ہو جاتا ہے. تو اس کو بشارت اس کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اس کیچڑ سے پاک کر کے اللہ کے پاس لے جائے, یعنی قیامت میں جب پہنچے اللہ کے سامنے تو اپنے آپ کو اس کیچڑ سے پاک کر چکا ہو. میں کہوں گا کہ جو اصل سابق براد کنڈیشننگ ہے, یعنی پیدا کر کے انسان کو بھیج دیا وہاں جہاں ہر وقت کنڈیشننگ ہو چکی ہوتی. وہ جو حدیث ہے کہ ہر پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے فطرت پر, لیکن پھر اس کو اس کے ماں باپ بنا دیتے ہیں, یہودی نصرانی وغیرہ. دیکھیں یہاں ماں باپ کا لفظ بھی سمبولک سینس میں, یعنی انوائرمنٹ, ماحول, ہر آدمی پیدا ہوتے ہی ایک ماحول میں جینے لگتا ہے. پیدا ہوتے ہی یعنی انسان جو پیدا ہوتا ہے کسی ویکوم میں نہیں ہوتا, ایک ماحول میں ہوتا ہے, ہر وقت ماحول اس پر اثر ڈالتا ہے. ماحول کی کنڈیشننگ, تو بہت جلد انسان کنڈیشن انسان بن جاتا ہے, کنڈیشن انسان, اس کی عادتیں, اس کی ہیبٹس, اس کا اڈکشن, اس کی چاہت, یہ ساری چیزیں اس کو کنڈیشن کرتی رہتی ہیں. یہاں تک کہ انسان ایک انسان بن جاتا ہے جو ڈیزائر میں جیتا ہے, جو اپنی عادتوں میں جیتا ہے, جو اپنے بھب میں جیتا ہے, اپنے ایگو میں جیتا ہے. تو یہی ہے کنڈیشننگ. تو ہر آدمی ایک کنڈیشنڈ آدمی ہوتا ہے. اسی کو میں نے کہا کہ ایک سیل میں جیتا ہے, ہر آدمی ایک کنڈیشن سیل میں جیتا ہے. تو ٹرمپٹ یا سورج پھونکا جائے گا, اس وقت یہ کوڈ ٹوٹ جائے گا, یہ کنڈیشن ٹوٹ جائے گی. وہ فرشتہ جو سور پھونکے گا, جو ٹرمپٹ پھونکے گا, وہ سارے لوگوں کے کوڈ ٹوٹ توڑ دے گا, ساروں کی کنڈیشن ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کام نہیں آئے گی. آدمی کو اپنے پہلے اس سے پہلے یعنی سور پھونکے جانے سے پہلے خود اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن کرنا ہے. تو ڈی کنڈیشن کا ایک پروسیس وہ ہے جو سور پھونکے وقت ہوگا, دوسرا اس سے پہلے کا ہے جو آدمی خود کرتا ہے اپنے کو. تو آدمی کے بارے میں ہے کہ سور پھونکا جائے گا تو یہ ہوگا ہوگا, وہ سب مطلب کنڈیشن ٹوٹ جائے گی اس کی. وہ پائے گا کہ کہیں مال ہے نہ کہ اولاد ہے نہ کہ شہرت ہے نہ کوئی اسٹیج ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن اس اپنے ہر انسان کو یہ کرنا ہے کہ سور پروگرس پہلے اپنی ڈی کنڈیشن کرے, اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن انسان بنائے, یعنی مال اولاد سے اوپر اٹھے, شہرت سے اوپر اٹھے, فیم سے اوپر اٹھے, اسٹیج سے اوپر اٹھے, پولیٹیکل پاور سے اوپر اٹھے, ان سب سے باہر اپنی پرسنالٹی بنائے. تو 8 نومبر کو جو قصہ ہوا اس میں مجھے یہ سب باتیں یاد دلائی. تو وہ جو 8 نومبر آئے گا سور پھونکے جانے کے بعد بھی ایک 8 نومبر آئے گا لوگوں کے اوپر, اس سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے, سیل سے باہر لانا ہے, کنڈیشننگ سے باہر لانا ہے, اپنے کو نیچر پر کھڑا کرنا ہے, تب وہ قلب سلیم ہوگا. اللہ من اط اللہ قلب سلیم, جو آئے اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے, یعنی جو آئے اس طرح کہ اپنے آپ کو اس نے ڈی کنڈیشن کر لیا ہو, اس نے اپنے آپ کو پیوریفائڈ سول بنایا ہو, اس نے آپ کو خود ہی اپنے کیچڑ سے صاف ستھرا بنا لیا ہو, جس کیچڑ میں اس کو پھیلا گیا تھا اس کیچڑ سے خود اپنے کو صاف ستھرا کر لیا ہو, اسی کو قرآن میں مذکر شخصیت کہا گیا. تو دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے کہ وہ قائم من آیت پھر سماوت ورد یمر ڈالے گا ہوم اور نام ورزون, یعنی سائنس آف گاڈ ہر طرح بکھرے ہوئے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس کا نصیحت نہیں لیتے. تو 8 نومبر کا یہ واقعہ وہ بھی ایک سائن آف گاڈ تھا, یعنی اچانک جو اعلان کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ آج سے تمام بڑے بڑے نوٹ اپنی کرنسی کی حیثیت ختم کر دیں گے, ان سے آپ بازار میں کچھ لے نہیں سکتے, کوئی چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو وہ ایک ریمائنڈر تھا, ریمائنڈر. تو اس دن کی یاد کرو جب یہی واقعہ زیادہ بڑے پیمانے پر ہوگا, اٹرنل طور پر ہوگا. آج تو ٹیمپرری ایک واقعہ ہے, اٹرنل طور پر ہوگا. تو اس واقعے کو یاد کرو, اپنے آپ کو تیار کرو کہ اس وقت تم بس اپنے کو بچا سکو. تو اس واقعے کے بعد میں سمجھا کہ یہ دو سور کا ذکر کیا. میں سمجھا کہ دوسرا سور تو ایک ہی ہوگا, پہلا سور کئی ہو سکتا ہے. دوسرا سور جو ہے سیکنڈ ٹرمپٹ تو ایک ہی ہوگا ڈوب دے کے دن, لیکن جو پہلا سور ہے یعنی ریمائنڈنگ سور یاد دلانے والا سور وہ بہت سے ہو سکتے ہیں. ہر ارتھکویک ایک سور ہے, ہر طوفان ایک سور ہے. تو پہلے سور پر سمبولک سور پر جاگ اٹھو, سمبولک سور پر اپنے آپ کو ہوش ہوش میں آ جاؤ, اس کے پہلے کہ دوسرا سور پھونکا جائے اور پھر ٹائم نہ رہے وقت نہ رہے. تو دیکھیے قرآن میں آتا ہے کہ لا تاتیکم الا بغتا, یعنی قیامت اچانک ہی آئے گی, یعنی فرشتے کا سور اچانک ہی پھونکا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ ہمیں تیاری میں گزارنا ہے, ہر لمحہ کہ کیا معلوم کس صبح کو یا کس شام کو وقت آ جائے. یہ آدمی کے ذہن میں اگر ہو تو آدمی ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرے اور اپنا تیار کرے, اپنا تذکیہ کرے, اپنا پیوریفائی کرے, اپنے کو کیچڑ سے نکالے, اپنے مائنڈ کو 100% پازیٹو بنائے. سب سے بڑا کیچڑ جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ ہے. اس دنیا میں جو سب سے بڑا کیچڑ ہے, سب سے بڑا پولوشن ہے, پولوشن وہ نیگیٹو تھنکنگ ہے. کیونکہ نیگیٹو تھنکنگ آپ کی پوری شخصیت کو بگاڑ دیتا ہے, پوری شخصیت کو آلودہ کر دیتا ہے. آلودہ تو آدمی کو چاہیے کہ ایک لمحہ ویسٹ کیے بغیر, ایک دن یا ایک رات ویسٹ کیے بغیر اپنے آپ کو تیار کرے. کیونکہ جب وہ سور پھونک جائے گا, جب فرشتہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اسرائیل فرشتہ سور لیے کھڑا ہے کہ کب خدا حکم ہو کب وہ پھونک مار دے اسے, یہ بھی ایک بتانے کے لیے کہ بختتن آئے گی, اچانک آئے گی. تو جب سور پھونکا جائے گا تو وہ آپ کو پھر اس کے بعد آپ کو کوئی موقع نہیں ہوگا, ایک سیکنڈ کا موقع نہیں ہوگا, تو ختم ٹائم از اوور. فرشتے کا سور جب پھونکا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا ٹائم از اوور. ایک بار تو میں نے دیکھا ایگزامس کے حال میں کہ بچے اپنے ٹیبل پر جھکے ہوئے لکھ رہے تھے, یعنی پیپر حل کر رہے تھے. پورے حال میں یہ منظر تھا, لوگ اپنے ٹیبل پر جھکے ہوئے اپنا پیپر سالو کر رہے ہیں. اچانک گھنٹی بجی, گھنٹی بجتے ہی ان سے ان کی کاپی چھین لی گئی. اس کے بعد ایک لائن اور لکھنے کو اجازت دی گئی, سب کی کاپی چھن گئی. تو گھنٹی کے بعد سور تھی. تو میں نے کہا کہ پہلا سور جو ہے بہت سے ہوں گے. تو اسکولوں میں جب گھنٹی بجتی ہے ایگزامینیشن کے وقت کے ختم ہونے پر, وہ بھی سور ہوتا ہے. تو 8 نومبر کا واقعہ جو ایک سور تھا, ایسی ہر اسکول میں ہوتا ہے کہ گھنٹی بجا دیا تو سور خود پہلا سور خود پھونک گیا. تو سیکنڈ سور تو ایک ہی ہوگا جو فرشتہ پھونکے گا. فرسٹ سور جو ہے وہ بار بار ہوتا ہے چونکانے کے لیے, ریمائنڈ کرنے کے لیے. تو ہم کو چاہیے کہ پہلے سوری پر ہم چوکنا ہو جائے, پہلے سوری پر ہم ہوش میں آ جائے, کیونکہ دوسرا سور جو پکا جائے گا تو وہ تو ٹائم از اوور کی بات ہوگی, تو موقع ختم, اب کچھ وقت نہیں ہے. یہ زندگی کا سب سے زیادہ سیریس پہلو ہے, یہ ہماری زندگی کا سب سے سیریس پہلو ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے, سب سے سیریس. اس لیے کہ اس کے بعد ایٹرنیٹی ہے, جب سور پھونک دیا فرشتے نے, سور پھونک دیا, اس کے معنی کیا ہے, اب تو ایج آف ایٹرنیٹی آ گیا, ایج آف ایٹرنیٹی, ابدی دور آ گیا. تو کتنا سیریس بات ہے, کتنا سیریس بات. اور دیکھیے, میں سوچتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ہر بودھ بھی ایک سور ہے, جو دو سور قرآن میں ہے, تو پہلا سور جو ہے وہ بہت بار پھونکا جاتا ہے, تو ہر بودھ بھی ایک سور ہے. ہر واقعہ ڈیتھ کا واقعہ ایک سور ہے, وہ بتاتا ہے کہ اے انسان تو بھی اس سب تو بھی اس سے مرنے والا ہے, تو بھی اسی طرح قبر میں دفن ہونے والا ہے. تو اصلی سور کے پھونکے جانے سے پہلے جو بہت سے سور پھینک جائیں گے, ان میں سے ایک موت بھی ہے, اور یہ واقعہ بھی ہے جو 8 نومبر کو ہوا, زلزلہ بھی ہے, آندھی بھی ہے, طوفان بھی, اس سارے کا پہلے سور ہے. پہلے سور کے بارے کیا ہے, پیشگی سور. پہلے سور کا مطلب ہے پیشگی سور, ایڈوانس ٹرمپٹ. دیکھیے اس معاملے میں سب سے زیادہ جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں عارضی فائدہ یعنی ٹیمپری انٹرسٹ کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے, یہ جو منی آدمی کماتا ہے, جو دنیا بناتا ہے, وہ کیا ہے, یہ ہے ٹیمپرری انٹرسٹ, اپنے آپ کو لگائے ہوئے. تو سور جو پھونکتے ہیں, پہلا سور, وہ یاد دلاتے ہیں کہ ایٹرنیٹی کو سوچو, ایٹرنل ورلڈ میں اپنا گھر بناؤ, یہ تو کسی بھی لمحہ چھن جائے گا تم سے, کسی بھی لمحہ چھن جائے گا. جب موت جو ہے بچے کی آتی ہے, بوڑھے کو آتی ہے, جوان کو آتی ہے, تو کسی بھی لمحہ کا زندگی کی کاپی چھل جاتی ہے ہم سے. تو کیا اس طرح کے واقعات جس کو میں نے کہا کہ پہلا سور بار بار پیش آتے ہیں, وہ آدمی کو یاد دلاتے ہیں کہ کسی بھی لمحہ ایٹرنیٹی کا دور شروع ہو جائے گا, اور وہ آئے گا پوائنٹ آف روٹیٹ کی سطح پر. جب ایٹرنیٹی کا دور شروع ہوگا تو پھر آپ لوٹ سکتے, کیوں وہ تو آئے گا پوائنٹ آف روٹیٹ کی سطح پر. تو گو کیجیے کتنا سیریس ہے. ایک بار تو میں نے دیکھا ایک انسان کو اپنی آنکھ سے, اس نے زہر کھا لیا تھا اور زہر کھا کر گر پڑا تھا وہ, اور زمین میں پڑا ہوا تھا وہ. اتفاق سے میں نے اس کو دیکھا, تو آج تک وہ سین میرے آنکھوں کے سامنے ہے. میں سوچا کہ جو زہر کھانے کے بعد بھی وہ مرا تو ہے, دنیا کے اعتبار سے مرا, زندہ تو پھر بھی ہے وہ, تو وہ انسان موت کے بعد سوچتا ہوگا کیا ایک ہی چانس ملا تھا مجھے, وہ کھو دیا اس کو, دنیا میں اپنے آپ کو میں بناتا جنت کے لیے ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ, میں کھو دیا اس کو, اب میرے لیے کچھ نہیں. مرنے کے بعد پہلا تھاٹ آتا ہو اس انسان کے اندر کیا میں نے پہلا چانس کھو دیا, اب دوسرا چانس تو آنے والا ہے نہیں. یہ بہت دن کی بات ہو گئی, لیکن وہ انسان جو زمین پڑا ہوا تھا زہر کھانے کے بعد ابھی تک بھی آنکھوں کے سامنے ہے. جب بھی یاد آتا تو میں سوچتا ہوں کہ موت کے بعد پہلی بات جو انسان کو مائنڈ میں آئے گی وہ یہ ہے کہ ایک ہی چانس ملا تھا اس کو میں نے کھو دیا, اب کیا اب تو کچھ بھی نہیں. اس طرح کا ہر واقعہ پہلا سور ہے, فرسٹ ٹرمپٹ. تو سیکنڈ ٹرمپٹ ہوگا وہ تو فائنل ہوگا, فائنل بس ختم. لیکن فرسٹ ٹرمپٹ جو بار بار پھوکے جاتے ہیں وہ ہوتا ہے ریمائنڈر. تو ایک ہے ریمائنڈر ٹرمپٹ, ایک ہے فائنل ٹرمپٹ. ریمائنڈر ٹرمپٹ بہت ہوتے ہیں, فائنل ٹرمپٹ ایک ہی ہوگا. ہم میں ہر شخص پر کبھی نہ کبھی یہ واقعہ گزرتا ہے کہ ہم فرسٹ ٹرمپٹ سنتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. پہلا زلزلہ جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا وہ غالبا 1930 میں تھا, 1930 میں, اس وقت میں 5-6 سال کا تھا. تو ایک اچانک میں دیکھا کہ سب ہلنے لگا. تو اس وقت چھوٹا تھا میں, سمجھا نہیں کہ کیا چیز ہے. اب میں سوچتا ہوں تو وہ میرے لیے فرسٹ ٹرمپٹ تھا, پہلی یاد دہانی, اے انسان یاد رکھ ایک فائنل ٹرمپٹ بھی پھونکا جانے والا ہے. تو ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی کی صورت میں فرسٹ ٹرمپٹ کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے بار بار. ایک بار تو میں بنارس سے بائک کی سفر کر رہا تھا, ہوا جہاز سے بنارس سے بمبئی. تو وہ میری زندگی میں پہلا واقعہ کہ بہت زیادہ جہاز جو کہتے ہیں اپ ڈرافٹ ڈاؤن ڈرافٹ, نیچے اوپر ہونا, تو بہت ہی زیادہ ہوا تھا اس سفر میں, یعنی ایک دم نیچے پھر اوپر پھر نیچے پھر اوپر. تو سارے مسافر بالکل گھبرائے ہوئے تھے. اب میں سیٹ پر بالکل ایسے آنکھ بند کر بیٹھ گیا, سوچنے لگا یہ لوگ گھبرائے ہوئے تھے اور طرح طرح کی آوازیں نکال رہے تھے. میں سیٹ پر چپ چاپ آنکھ بند کر کے ایسے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا قیامت آ گئی, کیا دنیا کا خاتمہ ہو گیا, اب کیا ہوگا. وہ بھی ایک ٹرمپٹ تھا, وہ بھی ایک فرسٹ ٹرمپٹ تھا. تو یاد رکھیے ہر آدمی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں فرسٹ ٹرمپٹ کو سنتا ہے, کسی کے موت کی صورت میں, کسی طوفان کی صورت میں, کہیں ارتھکویک کی صورت میں, بہت سی صورتیں ہیں اس کی. تو ہر آدمی کہیں نہ کہیں سنتا ہے. تو تو فرسٹ ٹرمپٹ سنتے ہی آدمی کو ایک دم الرٹ ہونا چاہیے, الرٹ ہونا چاہیے, تاکہ جب فائنل ٹرمپٹ پھونکا جائے اس وقت اپنے آپ کو پریپئر کر چکا ہو. ایک پریپئرڈ انسان کے حصے وہ سیکنڈ ٹرمپٹ یا فائنل ٹرمپٹ کو سن سکے. تو بہرحال یہ سب سے بڑی بات ہے جو ہر انسان کو سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ واقعہ سب پر آنے والا ہے, کوئی اس سے بچنے والا نہیں. کوئی چاہے کنگ ہو, کوئی بہت زیادہ ویلدی آدمی ہو, کچھ بھی ہو, کیا ساری دنیا کے مالک ہو, ہر انسان پر یہ وقت تو آنے والا ہے. یہ وقت تو ہر انسان پر آنے والا ہے. صحابہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کبھی آندھی آتی تھی, آندھی تو دوڑ کر مسجد چلا جاتی کہ شاید قیامت آ گئی. یعنی ہر ٹرمپٹ کو سمجھتے تھے کہ فائنل ٹرمپٹ تو نہیں ہے. ہر ٹرمپٹ کو وہ سوچتے تھے کہ فائنل ٹرمپٹ تو نہیں ہے. جتنا زیادہ آدمی باشعور ہو, جتنا زیادہ وہ انٹلیکچولی ڈیولپڈ پرسنالٹی ہو, اتنے زیادہ وہ فرسٹ ٹرمپٹ سنے گا, اتنے زیادہ اس کو پہلا سر یادانی کرائے گا. اب دیکھیے کہ فائنل ٹرمپٹ کے پھونکے جانے کے بعد جو دنیا بننے والی ہے, جہاں پر انسان کو پیراڈائز کے گیٹ کھولے جائیں گے, جو انسان کے لیے اس کا مطلوب ہیبیٹاٹ ہوگا, تو اتنا زیادہ آدمی اس کو دیکھ کر کے حیران رہ جائے گا کہ کیسی بڑی غلطی بنے کی کہ یہ گیٹ میرے لیے کھلنے کے لیے تیار تھا اور میں اپنے ٹائم کا برباد کر دیا. میں نے اپنا ٹائم کا برباد کر دیا. اسی دنیا کو میں سوچ رہا تھا ایک دن کہ جنت کیا ہے, تو میں سوچا یہی دنیا جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں, اگر ہاں پولوشن نہ ہو, نیوسنس نہ ہو, انسانی فساد نہ ہو, کرپشن نہ ہو, ڈس آنےسٹی نہ ہو, اس سارے ایویلز میں ایویلز نہ ہو, تو یہ بالکل جنت جنرلس ہو. یہ تو جنت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں اسپیس میں نہیں جانا ہے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہر دن جنت کو دیکھتا ہوں, کیسے ایویل کو مانس کر کے. حقیقت ہے کہ میں ہر دن جنت کو دیکھتا ہوں. آپ صرف یہ کیجئے کہ یہ دنیا ہے, اس میں جو ایویل ہے ایویل اس کو مانس کر دیے, اب مانس کر دیے, اچانک دیکھیں کہ جنت میرے سامنے ہے. یہاں ہر چیز اتنی بیوٹیفل ہے, یہاں ہر چیز اتنی بیوٹیفل ہے, یہاں کے درخت, یہاں کی ہوائیں, یہاں کی چڑیاں, یہاں کا فوڈ, یہاں کی آواز, ہر چیز اتنی بیوٹیفل ہے کہ حدیث بتاتا ہے کہ حجم دل جنت پر بکار ہے, جنت پر ڈھانک دیا گیا پردہ مکروہات کا. یہ آلریڈی جنت ہے, پردہ ڈالا ہوا ہے مکروہات کا. آپ اپنے 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 مائنڈ کو اتنا ڈیولپ کیجئے, اپنے مائنڈ کو اتنا ڈیولپ کیجئے کہ آپ مکروہات کو مانس کر سکے تو کسی بھی لمحہ آپ دیکھیں گے جنت کو, پھر آپ کو لگے کہ اتنی بیوٹیفل جنت ہے, بار بجائے ساری دنیا, بار بجائے محل, بار بجائے منی, مجھے تو یہ لینا ہے. تو یہ جو حدیث ہے بہت ہی بامانہ حدیث ہے کہ حجر مطل جنت پل بکار ہے, جنت پر ڈال دیا گیا مکروہات کا پردہ. مکروہات مانے ناپسند انوانٹیڈ چیزوں کا پردہ. جنت تو ہے لیکن اس پر پردہ پڑا ہوا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مائنڈ دیا ہے اتنی بڑی اس کے اندر پوٹینشیل ہے, اسی کا ایک صفت ہے ڈیٹیچڈ تھنکنگ. ڈیٹیچڈ تھنکنگ الگ کر کے سوچنا, جسے آپ کہیں باہر ہیں, آپ کو اپنے بیٹے سے بہت ہی محبت ہو تو ساری چیزوں کو سے الگ ہو کر آپ بیٹے کو سوچ پاتے ہیں, وہ ہے ڈیٹیچڈ تھنکنگ. اسی کو میں کہتا ہوں کہ مانس کرنا. تو یہ حجر مطل جنت پر بکارے, جنت مکروہات ڈھاک دی گئی, اس معنی ہے کہ اگر تم ڈیٹیچڈ تھنکنگ کر سکو, اگر تم مانس کر سکو مکروہات سے, تو اس دنیا میں تمہیں جنت دکھائی دے گی. پھر تم جنت کے اتنے شارک بن جاؤ گے, اتنے اس کے اتنے زیادہ طالب بن جاؤ گے کہ دوڑو گے اس کی طرف, جنت کو دوڑ پڑو گے. جو قرآن میں ہے کہ جنت کی طرف دوڑو, تو اسی دنیا میں آپ جنت کو دیکھ کر کے اس کی طرف دوڑنے لگیں گے, ہر چیز سکٹنے بن جائے گی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم سچائی کو سمجھیں اور سچائی کو اپنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
Okay, there is an announcement. Today we will not be having the routine Sunday question answer session. Instead of the question answer session, we will have an experience sharing session. Recently, senior CPS member Dr. Sania Sen Khan returned from his Dawa tour from Europe. He visited about 6 countries in Europe, and therefore we would request Dr. Sania Sen Khan to come and share his experience with all of us. All the online viewers are watching this program live. If you want to ask any question or send in a comment pertaining to Dr. Sania Sen Khan's visit, then please send it on info@cpsglobal.org, or you can mention it in the comment section of Facebook. So I would now request Dr. Sania Sen Khan to come here and share his experience with all of us. Dr. Sania Sen Khan.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی پچھلے دنوں مجھے کچھ باہر کے سفر کرنے پڑے. دراصل فرینکفرٹ میں ایک بک فیئر ہوتا ہے جس میں ہم تقریباً ہر سال پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو وہاں جانے کا اتفاق ہوا. فرینکفرٹ چونکہ ایک پبلشنگ ٹریڈ کا بک فیئر ہے, پبلک بک فیئر نہیں ہے, اس لیے وہاں دعوت کے بہت زیادہ مواقع نہیں ہوتے, کیونکہ لوگ بہت بزی رہتے ہیں اپنے اپوائنٹمنٹس میں, تو وہاں کوئی خاص دعوتی کام نہیں ہو پاتا. لیکن آخر کے جو دو دن ہوتے ہیں, سیٹرڈے اور سنڈے, وہ پبلک کے لیے ہوتے ہیں اور جرمن لوگ بہت آتے ہیں اس میں. اور ہال نمبر 3 جو جرمن ہال ہے وہاں کافی لوگ آتے ہیں, بہت ہی زیادہ پبلک ہوتی ہے سیٹرڈے اور سنڈے. تو وہاں ایک سیکشن ہے جہاں پر مسلم پبلشرز کے اسٹالز ہوتے ہیں. جرمن پبلشرز جرمنی کے جو دوسرے شہر ہیں وہاں سے آتے ہیں, میونک سے, فرینکفرٹ سے, دوسرے اور شہروں سے, اور یورپ کے اور شہروں سے آتے ہیں, یورپ کے اور کنٹریز سے آتے ہیں. تو اس بار وہاں 14 اسٹالز تھے جو مسلم پبلشرز کے تھے. تو وہاں ہم قرآن ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں ہر سال, اس سال بھی وہاں قرآن ڈسٹریبیوشن کیا جرمن قرآن ڈر قرآن اور جرمن واٹ از اسلام وازسٹ اسلام وہاں ڈسٹریبیوٹ ہم نے کیا. وہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہاں ٹیبلز پہ رکھ دیتے ہیں قرآن اور واٹ از اسلام اور کچھ کھجور وغیرہ کچھ سویٹس وغیرہ بھی رکھ دیتے ہیں. تو لوگ آتے ہیں قرآن اٹھاتے ہیں اور کھجور وغیرہ لیتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں. تو وہ ایک موقع ہوتا ہے وہاں فرینکفرٹ بک فیئر میں دعوتی کام کرنے کا. جب پہلی بار میں وہاں گیا تھا نہ تو وہاں پتہ کیا میں نے کہ ہمیں جرمن قرآن چاہیے, تو اسی جگہ پہ مجھے ایک پبلشر ملے جنہوں نے جرمن ٹرانسلیشن قرآن کا دیا اور وہ ہم نے پبلش کیا. اور اس وقت کئی کنٹریز میں وہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتا ہے جہاں ٹورسٹ آتے ہیں اور فرینکفرٹ بک فیئر میں بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد فرینکفرٹ بک فیئر کے بعد میں فن لینڈ گیا ہیلسنکی اور وہاں پر ایک صاحب جن سے پہلے سے میری بات چیت ہوئی تھی وہ فنش ہیں, ان کا نام ہے حمزہ. اور ایک اور صاحب جو دو لوگ آئے تھے ایئرپورٹ پہ مجھے ریسیو کرنے, ایک یہ حمزہ صاحب ہیں جو اصلاً فنش ہیں فنش کنورٹ, اور دوسرے جو ہیں وہ بھی فنش ہیں, ان کا نام تھا اسٹیورٹ وٹفیلڈ. انہوں نے بعد میں اپنا نام رکھا طالب الحق اور ایجپٹ گئے اور ایجپٹ میں انہوں نے عربی وغیرہ پڑھی. یہ دونوں نوجوان تھے. یہ مجھے لے گئے سیدھے ایئرپورٹ سے اپنے سینٹر میں. تو وہاں ہیلسنکی میں ایک جگہ لے گئے جو ایک فلیٹ تھا, بیسیکلی کوئی باقاعدہ بلڈنگ نہیں تھی, ایک بڑا فلیٹ تھا جس کو انہوں نے کنورٹ کر کے سینٹر بنا دیا تھا. اس کا نام تھا ہیلسنکی مسلم ایسوسیشن. تو وہاں تقریباً 12-13 لوگ تھے جن سے بات چیت ہوئی. وہاں جو ایک بڑا ہال تھا اس میں انہوں نے مسجد بنائی تھی, ایک اور ہال تھا جس میں وہ لیڈیز کا سیکشن تھا, ایک لیکچر روم تھا اور کچن اور کچھ بکس وغیرہ رکھی ہوئی تھی. تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہم دعوتی کام کرتے ہیں, یہاں اسٹریٹ دعویٰ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس جو لٹریچر آتا ہے وہ خاص طور سے سعودی عرب وغیرہ سے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو لٹریچر ہے جو پیمفلیٹس اور بکلیٹس ہیں وہ بہت ہی ریچولیسٹک انداز کی ہوتی ہیں, اس میں نماز کا طریقہ اور 5 پلرز اور عقیدہ کی باتیں اور شریعت کی باتیں ہوتی ہیں. تو جو یہ فنش لوگ ہیں ان کو وہ سمجھ میں نہیں آتی, ان کے مائنڈ کو وہ ایڈریس نہیں کرتی. تو جب میں نے ان کو چیزیں دکھائیں جو بکلیٹس ہیں جو پیمفلیٹس ہیں قرآن کا ٹرانسلیشن ہے, تو انہوں نے پڑھا. خاص طور سے جو یہ تھے اسٹیورٹ وٹفیلڈ انہیں بہت پسند آئی, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح یہ بکلیٹس ہیں اور جو اس کی اپروچ ہے اسپریچول اس میں ٹچ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر ٹرانسلیٹ ہو جائیں فنش لینگویج میں تو یہاں انشاءاللہ بہت اس سے فائدہ ہوگا. اور انہوں نے کہا ہم اس کو کریں گے اور اس کو آپ پبلش کر کے وہاں سے بھیجیے گا. تو وہاں جو زیادہ مسلمز ہیں وہ دراصل صومالیہ کے ہیں, کیونکہ صومالیہ میں وار وغیرہ ہوتی رہتی ہے تو وہاں سے وہ اسائلم سیکرز کے طور پر آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کنٹریز میں اسائلم مل جاتا ہے ان کو. تو زیادہ تر صومالین نظر آتے ہیں وہاں جو مسجدیں ہیں اس میں. جو امام تھے یہاں کے وہ بھی صومالیہ کے تھے, ان کا نام تھا مصطفیٰ محمد. تو ان سے بھی بات چیت ہوئی, تو ان کو جب میں نے مولانا کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے الاسلام یتحدہ مولانا کی پڑھی ہے. فوراً انہوں نے اپنے آئی پیڈ پہ کتاب کا کور نکال کے دکھایا, تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں دعوتی کام کرتے ہیں. اور بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک اور ادارہ ہے ہمارا جس کا نام ہے مسلم ایسوسیشن آف فن لینڈ اینڈ بالٹک کنٹریز. جو یہ کنٹریز ہیں جو فن لینڈ سے قریب ہیں یعنی ایسٹونیا لیٹویا لتھوینیا, ان کنٹریز میں بھی یہ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں بھی بہت ضرورت ہے قرآن کی بھی اور لٹریچر کی بھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے ان 3 کنٹریز میں بھی ایسٹونیا لیٹویا اور لتھوینیا میں بھی کام کریں گے انشاءاللہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس فنش لینگویج میں قرآن ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں پبلش ہوا ہے. یہ انہوں نے दिखाया मुझे कुरान जो फिनिश लैंग्वेज में वहां पब्लिश हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसे उन्होंने कहा कि हम खुद अपना ट्रांसलेशन तैयार कर रहे हैं जो आखिरी स्टेजेस में है, और हम चाहते हैं कि आप हमें पॉकेट साइज में पब्लिश करके दें ताकि हम बआसानी इसको दे सकें लोगों को। तो इन लोगों से अच्छी मीटिंग रही और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहां कुछ काम बेहतर हो सकेगा। इसके अलावा एक और मस्जिद में जाने का इत्तेफाक हुआ जो इस्लामिक सेंटर भी है, उसका नाम था इस्लामिक सोसाइटी ऑफ फिनलैंड। वहां जो उसके डायरेक्टर थे वो भी एक सोमालिया के थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान हाजी महमूद। वो भी मौलाना को जानते थे, किताबें उन्होंने भी पढ़ी थी। ये मस्जिद थोड़ा बड़ी थी, हालांकि ये भी एक फ्लैट ही था, बहुत बड़ा सा फ्लैट, बड़ी मस्जिद थी और उसमें रेस्टोरेंट वगैरह भी था। उन्होंने भी कुरान फिनिश लैंग्वेज में कहा कि हमें ज़रूरत है, हम भी इसको तकसीम करते हैं, लोग आते हैं, लोकल जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ और मांगते हैं हमसे। फिर एक तीसरी मस्जिद में जाने का इत्तेफाक हुआ, उसका नाम था मस्जिदुल हुदा। वो सबसे बड़ी मस्जिद थी, हालांकि वो भी एक बड़े हिस्से में थी, कोई प्रॉपर बिल्डिंग नहीं थी उसकी, लेकिन काफी बड़ी मस्जिद थी। वो मेरे ख्याल से जो मस्जिद थी उसमें तकरीबन 1000 लोग नमाज पढ़ सकते थे। वहां एक बुक स्टोर भी था, स्कूल भी था और रेस्टोरेंट वगैरह भी था। वहां भी एक सोमालिया के इमाम थे जिनका नाम था अब्दुल हक। तो उन्होंने भी जो पॉकेट साइज कुरान बहुत पसंद किया और कहा कि ये हमें भेजिए। और वहां मस्जिद में टूरिस्ट भी आते हैं क्योंकि बहुत बड़ी मस्जिद है। मैं जब था उस वक्त भी कुछ लोकल लोग वहां आए हुए थे और वो उनको दिखा रहे थे बुक स्टोर वगैरह। तो इस तरीके से फिनलैंड में उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ये फिनिश ट्रांसलेशन कुरान का आ जाता है और जो ये बुकलेट्स वगैरह ट्रांसलेट हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह वहां पर कुछ दावती काम होने का इम्कान है। फिर उसके बाद मैं स्वीडन गया, स्टॉकहोम। वहां एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसको कहते हैं ग्रैंड मॉस्क ऑफ स्टॉकहोम। तो वहां जब मैं गया तो इमाम साहब से मुलाकात हुई। वो इजिप्ट के थे, उनका नाम था महमूद खलफी। तो जब मैंने बताया कि मैं वहां से आया हूं और मौलाना का नाम लिया तो बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैंने बचपन में मौलाना की किताब पढ़ी थी, अल इस्लाम या थद्दा, और मुझे बहुत फायदा उससे हुआ था, हम डिस्कशन करते थे उसी बुक के ऊपर। तो बहुत ही खुश हुए वो। तो वो एक बहुत ही बड़ी मस्जिद थी, बहुत ही आलीशान, बहुत शानदार और बहुत ही उमदा किस्म की। तो वो उन्होंने बताया कि वहां तकरीबन 15,000 टूरिस्ट साल में आते हैं। मैं जब वहां पर था उसी वक्त एक ग्रुप आया तकरीबन 25-30 लोगों का, जो लोकल लोग थे, मोस्टली उसमें नौजवान थे, मर्द और औरत। तो वो लोग चाहते हैं कि जाके देखें मस्जिद में, एक एक्सपीरियंस करें कि क्या वर्शिप है, कैसे इस्लाम की और बातें जाने। तो वहां उन्होंने, मैं भी उसके ग्रुप के साथ हो गया, तो वो ले गए पहले मस्जिद में जहां नमाज पढ़ते हैं, वहां कुछ बताया और फिर एक हॉल था ऊपर, वहां लेके गए, वहां पर लेक्चर दिया और कुछ चीजें दिखाई उनको। तो लेकिन उनके पास भी कुरान स्वीडिश लैंग्वेज में नहीं था देने के लिए, कुछ और छोटी मोटी चीजें थी। तो ये जो इमाम थे महमूद खलफी, इन्होंने कहा कि हमें कुरान की बहुत जरूरत है, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि आप इंग्लिश से ही कुरान भेज दीजिए। स्वीडिश का कुरान हासिल नहीं हो सका। वहां पर उन्होंने दिखाया एक कुरान जो स्वीडिश का था, ये मोहम्मद असद का ट्रांसलेशन था, बहुत ही बड़ा विद कमेंट्री, काफी बड़े साइज में, हार्ड बाउंड साइज में था। तो मैंने उनसे कहा कि किसी तरीके से हमें आप स्वीडिश ट्रांसलेशन दिलवाइए। तो उन्होंने बात की किसी से जिसके पास एक स्वीडिश ट्रांसलेशन है और उम्मीद है कि शायद वो मिल जाए, तो उसको भी हम पब्लिश करेंगे और वहां भेजेंगे। سویڈش اور یہ جو فنش اور نارویجین لینگویج ہے تقریباً ملتی جلتی ہے. اگر ایک زبان میں ترجمہ ہو جائے تو باقی زبانوں میں بہت آسان ہے ٹرانسلیشن. وہاں کچھ اور لوگوں سے ملاقات ہوئی جو شیخ ترکمانی کے ساتھی تھے, چونکہ شیخ ترکمانی وہاں رہتے تھے سویڈن میں, تو میں نے ان سے ذکر کیا تھا تو انہوں نے مجھے کچھ لوگوں کا نام بتایا تھا, جس میں سے ایک صاحب تھے جبریل فوڈر, یہ سویڈش تھے, سویڈش کنورٹ, اور ایک اور صاحب تھے ہیسم زین. تو یہ جو جبریل فوڈر تھے یہ جرنلسٹ ہیں, کالم ان کا آتا ہے وہاں کے سویڈش اخبار میں. تو یہ مولانا کی جو تھاٹ ہے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام اس سے بہت متاثر تھے, اور انہوں نے وہاں پر کچھ اخباروں میں مضامین بھی لکھے جو بہت ہی مقبول ہوئے بتاتے تھے وہ. تو وہ اور ہیثم زین سے بات چیت ہوئی اور کچھ جگہوں پہ جانا ہوا. تو ہیثم زین جو کہ سیرین تھے, انہوں نے کہا کہ میرے کچھ جاننے والے ہیں جو قرآن کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, لیکن ان سے جلدی میں بات نہیں ہو سکی, ملاقات نہیں ہو سکی. تو انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ سویڈش ٹرانسلیشن آپ کو بھجواؤں گا, چونکہ وہاں بہت ضرورت ہوئی, ضرورت محسوس ہوئی, خاص طور سے مسجد کے اندر, چونکہ وہاں لوگ آتے ہیں اور وہ بہت اچھی جگہ ہے جہاں ٹورسٹ آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مسجد کو اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, تو وہاں پر قرآن موجود ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد وہاں سے میں ناروے گیا, اوسلو, اور وہاں ایک سینٹر میں جانے کا اتفاق ہوا جس کا نام ہے اسلامک کلچرل سینٹر ناروے, مرکز الثقافی الاسلامی بی نارویج. یہ ایک بہت بڑی مسجد ہے اور پاکستانی کمیونٹی نے 1980s میں اس کو بنوایا تھا. بہت ہی بڑی اور شاندار مسجد ہے, کافی لوگ آتے ہیں, بالکل بھری رہتی ہے, اور ان کا اسکول بھی ہے اور پبلشنگ بھی ہے, بک سٹور بھی ہے اور کئی سیکشنز ہیں. تو جو امام تھے حامد علی فاروق صاحب, یہ پاکستان کے تھے, ان سے بہت اچھی باتیں ہوئیں, مولانا کو جانتے تھے, وہ کتابیں بھی پڑھی تھیں. تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر دعوت کے امکانات بہت ہیں, چونکہ جو ناروے کے لوگ ہیں بہت ہی سیدھے لوگ ہیں اور پڑھنے والے ہیں, یعنی ان کو پڑھنے کا شوق ہے, ریڈنگ کا شوق ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ چیزیں بھیجئے, اور انہوں نے بتایا کہ وہ نارویجین لینگویج میں قرآن کا ٹرانسلیشن ان کے سینٹر سے ہو رہا ہے, تقریباً آدھا ہو گیا ہے, 15 پارے ہو گئے ہیں, باقی 15 پارے انشاءاللہ جیسے ہو جائیں گے ہم بھیجیں گے. تو امید ہے کہ یہ ٹرانسلیشن اگر آ جائے گا تو ہم اس کو پبلش کریں گے نارویجین لینگویج میں اور اس کو وہاں بھیجیں گے. یہ ٹرانسلیشن میں نے وہاں دیکھا, انہوں نے مجھے دکھایا, یہ نارویجین میں کسی نے ٹرانسلیٹ کیا ہے, اور یہ بھی ایک بہت بڑی کاپی تھی جو عام طور سے لوگ بڑی تعداد میں اگر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو اتنی بڑی کاپی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتی. تو ان کو بھی وہ پسند آیا جو پاکٹ سائز میں ہم لوگ پبلش کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ تین کنٹریز, ناروے, سویڈن اور فن لینڈ میں جانے کا اتفاق ہوا. پھر وہاں سے انگلینڈ گیا میں, اور لندن میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے آئرا, جو کہ خالصتاً دعوتی کام کرتے ہیں, بہت بڑے پیمانے پہ دعوتی کام کرتے ہیں, جو جس کے ڈائریکٹر ہیں عبد الرحیم گرین. تو وہاں پر صبور احمد صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے بڑی اچھی بات چیت ہوئی. وہ تقریباً 100 کنٹریز میں دعوتی کام کرتے ہیں, اور بہت ہی کریٹیو انداز میں ان کا دعوتی کام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے یہ باکس مجھے دیا, گفٹ باکس, یہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹس ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز میں ڈیزائن ہوئے ہوئے, اس طریقے سے یہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور اس میں کارڈز ہوتے ہیں اور اس طرح کے پیمفلیٹس ہوتے ہیں. یہ ایک انہوں نے قرآن کے اوپر ایک چھوٹا سا سلیکشن بنایا ہے, بہت ہی اچھا سلیکشن ہے, میں نے دیکھا, مجھے بہت پسند آیا. یہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر ایک بکلیٹ ہے. तो वो उन लोगों का काम बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत ही म्यारी है. इस तरीके से एक और बॉक्स है जिसमें वो कुरान भी रखते हैं और कुछ और चीजें रखते हैं, इस तरह के पोस्ट कार्ड और छोटी छोटी चीजें, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बुकलेट और कुरान. तो इनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हम मौलाना साहब का जो ट्रांसलेशन है कुरान वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर डिस्ट्रीब्यूट किया उसे और बिग बेन के पास डिस्ट्रीब्यूट किया. फोटो वगैरह भी दिखाए उन्होंने उसके जो मैंने शेयर किए थे व्हाट्सएप पर. तो इनसे अच्छी बात हुई और इन्होंने फिर मुझे बताया कि हम आपको कई अच्छे कॉन्टैक्ट दे सकते हैं दूसरे कंट्रीज में, मसलन जापान में, कोरिया में, फिजी, ट्रिनिडाड, हॉन्डुरस, पेरू, कोलंबिया, पोलैंड, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, स्पेन, नाइजीरिया, घाना, थाईलैंड, कंबोडिया. तो इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट दिए और मैंने इनसे ईमेल पे रابطہ भी किया और कुछ लोगों ने जवाब भी दिया. तो उम्मीद है कि वहाँ काम अच्छा होगा. ये लोग बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं दाई को, बाकायदा ट्रेंड दाई इनके होते हैं और इनका 15 लोगों का स्टाफ है वहाँ. काफी बड़ा ऑफिस और काफी बड़ा सेटअप था और उन्होंने कहा कि मौलाना की जो किताबें हैं वो हम रखते हैं अपनी लाइब्रेरी में और उसको इस्तेमाल करते हैं. और ये लोग काफी खुश हुए वहाँ मिलके और कहा कि हमारा कॉमन गोल है दावत और हम इंशाल्लाह मिलके काम करेंगे. फिर उसके बाद बर्मिंघम जाने का इत्तेफाक हुआ. IPCI जो शमशाद मोहम्मद खान साहब जिसके हेड हैं, शमशाद साहब बहुत ही पुराने कारी हैं अलिसाला के 80s से. तो उन्होंने बताया कि जब यहाँ अहमद दीदात आए थे इंग्लैंड में तो अहमद दीदात साहब ने शमशाद साहब को बताया था अलिसाला के बारे में. तब अलिसाला का एक इंग्लिश एडिशन भी छपता था. तो अहमद दीदात साहब के कहने पे शमशाद साहब ने हमें कांटेक्ट किया था अर्ली 80s में या मिड 80s में. तो तब अलिसाला मंगाया और फिर आहिस्ते आहिस्ते किताबें मंगाई और फिर सारी किताबें मंगाई और कुरान जब पब्लिश हुआ तो उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में कुरान मंगाया. फिर वहां एक उनकी एग्जीबिशन है, परमानेंट एग्जीबिशन है, उसका नाम है इस्लामिक एक्सपीरियंस एग्जीबिशन. तो उस एग्जीबिशन में स्कूल के बच्चे आते हैं जो ब्रिटिश बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स और जो गवर्नमेंट स्टाफ, पुलिस स्टाफ, फायर ब्रिगेड के स्टाफ, बहुत सारे तरह तरह के ग्रुप्स आते हैं और वो सारी एग्जीबिशन काफी बड़ी है. वो देखते हैं और फिर वहां पर एक सेक्शन है जिसमें वो फ्री कुरान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो इनसे एक अच्छी बातचीत हुई और इंशाल्लाह आगे और काम करने का मौका मिलेगा. फिर वहां से मैं वापसी में इस्तांबुल आया टर्की, क्योंकि टर्की में दावती इम्कान सबसे ज्यादा है, क्योंकि टर्की इस्तांबुल बिल्कुल यूरोप से करीब है. सारे टूरिस्ट वहां आते हैं. जो वहां की सबसे बड़ी मस्जिद है ब्लू मॉस्क जिसको सुल्तान अहमद कहते हैं, वहां तकरीबन 10,000 से 15,000 टूरिस्ट डेली आते हैं. यानी आजकल हालात थोड़े से बदल गए थे, उसके बावजूद वहां टूरिस्ट भरे हुए थे. तो वहां हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है कुरान का और इस वक्त 8 जुबानों में कुरान का डिस्ट्रीब्यूशन वहां हो रहा है. और वो जो ब्लू मॉस्क है उसका बहुत ही बड़ी मस्जिद है, 3 गेट्स हैं उसके, एक फ्रंट पे है और 2 साइड्स में है. तो जो राइट साइड का गेट है वो उन्होंने सिर्फ टूरिस्ट के लिए बनाया हुआ है. बहुत ही मुनज्जम अंदाज में क्यू होती है टूरिस्ट की, बाकायदा ऐसी जिग जैग जैसा एम्बेसी वगैरह में होती है वीजा के लिए या एयरपोर्ट्स पे, तो वो ऐसे बहुत लंबी क्यू होती है. तो वो आते हैं ऐसे ऐसे करते हुए और फिर एंटर होता है, उनको एंटर करते हैं. फिर वहां पर एक बहुत बड़ा सा रैक है जिसपे उन्होंने लिखा हुआ है फ्री लिटरेचर. वो वहां सारे कुरान 8 जुबानों में, इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, चाइनीज, पोर्चुगीज, इटालियन और एक एक है जुबान याद नहीं आ रही. तो इस तरीके से 8 जुबानों में कुरान वहां पर دستیاب ہوتا ہے اور انہوں نے پانچ جگہوں پہ قرآن رکھا ہوا ہے. ایک وہ جہاں سے انٹر کرتے ہیں, ایک ایگزٹ گیٹ پہ, ایک فرنٹ گیٹ پہ, اور اندر دو چھوٹے چھوٹے سینٹر ہیں ان کے جس کا نام ہے اسلامک انفارمیشن سینٹر, وہاں پر بھی وہ رکھتے ہیں. تو وہ مجھے لگا کہ سب سے اچھی جگہ اس وقت ہے قرآن ڈسٹریبیوشن کی. اسی طریقے سے دبئی میں بھی جو میوزیم ہے, دبئی میوزیم, سسٹر سیما وہ اس کو آرگنائز کرتی ہیں, وہاں بھی ٹورسٹ آتے ہیں. تو اس طرح سے جو ٹورسٹ کے مقام ہیں, دبئی ہے, جیروسلم میں مسجد اقصا ہے, یا یہ سلطان احمد ہے ٹرکی میں, یہ بہت اچھی جگہ ہے چونکہ ساری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں. اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں جب مسجد کو دیکھتے ہیں, اس کا آرٹ اور آرکیٹیکچر اور جو اس کی بیوٹی ہے, وہ سب دیکھ کے بہت ہی متاثر ہوتے ہیں, بہت ہی ان کے اندر ایک ایسا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے بارے میں جانے, قرآن کے بارے میں جانے. تو اس وقت اگر انہیں قرآن کی کاپی مل جائے تو وہ بہت ہی اچھا وقت ہوتا ہے کہ وہ اس کو شوق سے پڑھیں. وہاں کافی جیپنیز اور کورین ٹورسٹ آ رہے تھے اور مانگ رہے تھے وہاں کہ ہمیں قرآن چاہیے کورین میں اور جیپنیز میں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جیپنیز اور کورین لینگویج میں بھی قرآن حاصل کریں گے. ابھی ہارون شیخ صاحب گئے تھے جاپان اور انہوں نے وہاں کوشش کی ہے جیپنیز ٹرانسلیشن کی, تو امید ہے جلدی وہ بھی آ جائے گا. سلطان احمد میں جو صاحب اس کے انچارج ہیں, وہ امام ہیں, کئی سارے امام ہیں وہاں بلو ماسک میں. تو ان کا نام ہے صبغت اللہ کورن. یہ بڑے کوآپریٹو ہیں اور بہت ہی انہوں نے شوق سے سارا کام کیا. اس کے علاوہ جو دوسری نمبر کی مسجد ہے اس کا نام ہے سلیمانیہ ماسک. وہ بلو ماسک سے الگ بڑی ہے لیکن اس میں یہ دوسرے نمبر کی ماسک ہے. وہاں بھی ٹورسٹ آتے ہیں اور اسی طریقے سے, لیکن کم آتے ہیں. وہاں بھی قرآن آٹھ زبانوں میں رکھا رہتا ہے اور لوگ لیتے ہیں اس کو. وہاں جو لوگ آرگنائز کرتے ہیں ان کا نام ہے عثمان یاپر اور فاتح اوسکن. یہ دونوں نوجوان لوگ ہیں, یہ بڑے دعوتی جذبہ ہے ان کا. اور یہ لوگ وہاں ٹورسٹ سے بات چیت بھی کرتے ہیں, ان کو ایک طریقے سے گائیڈ کے طور پر اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں, ماسک کے بارے میں بتاتے ہیں. تو وہاں اس وقت آٹھ زبانوں میں ہے, انگلش, فرینچ, اسپینش, اٹالین, پورچوگیز, جرمن, چائنیز اور رشن. تو رشن ٹورسٹ بہت آتے ہیں چونکہ رشیا سے قریب ہے استنبول. اور اس کے علاوہ کئی اور جگہیں ہیں جہاں پر یہ لوگ رکھتے ہیں ٹورسٹ اسپاٹس پہ, جیسے جو بہت ہی مشہور گرینڈ بازار ہے استنبول کی, جو ٹورسٹ کا ہب ہے, وہاں پر ایک سینٹر ہے سنان پاشا سینٹر. تو وہاں پر بھی مجھے لے گئے وہ. وہاں بھی ایک جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے جہاں قرآن رکھتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں بلگیرین اور ہنگیرین اور گریک ٹرانسلیشن چاہیے. تو انہوں نے مجھے ایک ٹرانسلیشن دیا جو رومینین لینگویج میں ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں رومانیہ سے بہت لوگ آتے ہیں کیونکہ بہت ہی قریب ہے, لوگ کار سے بھی آ سکتے ہیں, بس سے بھی آ سکتے ہیں. ایسے ہی ایک ٹرانسلیشن دیا پولش لینگویج میں. تو اس کو بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ پولش اور رومینین ٹرانسلیشن ہو جائے. وہاں انہوں نے ہم نے وہاں پبلشنگ وہیں کی ہے, پرنٹنگ وہیں کی ہے, اس طریقے سے وہاں پرنٹ ہوتا ہے. یہ ترکی کا پرنٹ ہوا ہے. کئی پریس ہیں جہاں پرنٹنگ ہم وہیں کرواتے ہیں, چونکہ یہاں سے بھیجنا بہت ہی مشکل ہے اور مہنگا ہے, تو وہیں پر پرنٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ ابھی پرنٹ کیا ہے اٹالین میں, یہ فرینچ, یہ بھی وہیں کا ہے, یہ پورچوگیز ہے, یہ بھی وہیں کا ہے. تو اس طریقے سے آٹھوں زبان میں وہاں قرآن پرنٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کام کو اور آگے بڑھائیں گے اور قرآن ڈسٹریبیوشن اور نئی جگہوں پہ انشاءاللہ ہونے لگے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ڈاکٹر صاحب, یہ سسٹر شبانہ انصاری نے پاکستان سے ایک سوال کیا آپ سے.
جی.
انہوں نے لکھا ہے کہ ثانی صاحب, واٹ ڈو یو تھنک when we will be able to print Quran in all languages of globe.
ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है. अभी मैं जब टर्की में था तो वहां पर एक इदारा है, उसका नाम है दयानत, जो गवर्नमेंट का इदारा है. तो उनकी एक न्यूज आई थी कि वो 180 जुबान में कुरान को ट्रांसलेट कर रहे हैं. तो मैंने चाहा कि दयानत के ऑफिस में जाऊं, लोगों से मिलूं, लेकिन पता चला कि वो इस्तांबुल में नहीं है बल्कि अंकारा में है. तो वहां मैं जा नहीं सका, लेकिन पता किया तो कुछ कॉन्टेक्ट मिले वहां, और उम्मीद है कि हो सकता है कि उनसे हमें कुछ ट्रांसलेशन मिल जाएं, हो सकता है वो हम पब्लिश करें. दयानत को पता चला है कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी चाहिए, तो हम इंशाल्लाह मौलाना का ट्रांसलेशन और जो तफसीर है वो भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि वो दयानत उसको छाप के डिस्ट्रीब्यूट करे. वो बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि उनका सेंटर वाशिंगटन में भी है. तो मैं कोशिश करूंगा कि कलीम साहब भी वहां वाशिंगटन जाएं उनके सेंटर में और मौलाना का ट्रांसलेशन वहां दें और उनसे कहें कि इसको पब्लिश करें.
एक और सवाल आपके लिए आया है डॉक्टर साहब, और ये भेजा है मौलाना इकबाल उमरी ने चेन्नई से. उन्होंने आपसे पूछा है कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द कंडीशनिंग ऑफ मुस्लिम्स इन द एरियाज विच यू विजिटेड, एनी कमेंट ऑन दैट.
यानी दावत के लिहाज से मैं ये कहूंगा कि दावत का जो कॉन्सेप्ट है वो मुस्लिम्स में बहुत ही कम है. वो समझते हैं कि कुरान ऐसी किताब है जिसको हम बरकत के लिए पढ़ लें अरबी में, बस ये काफी है. और ये कॉन्सेप्ट कि हमें सारे इंसानों तक पहुंचाना है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर जुबान में इसको लोगों तक पहुंचाना है, ये कॉन्सेप्ट तकरीबन एलियन है मुस्लिम कम्युनिटीज में, मुस्लिम कम्युनिटी में. तो बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो इसका शऊर रखते हैं कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसको हमें इंसानों तक पहुंचाना है. तो मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी कंडीशनिंग है जो हर जगह मिलती है, चाहे यूरोप हो या दूसरी कंट्रीज हो.
या अल्लाह, तेरे चंद कमजोर बंदे इसलिए उठे हैं कि तेरी किताब को सारे इंसान तक पहुंचाए. या अल्लाह, हम सबको अपनी बेहतरीन निशत अता फरमा ताकि हम इस काम को अंजाम दे सकें. सारी दुनिया मुंतजर है कि तेरा कलाम उसको पहुंचे, वो जाने के उनका रब उनसे क्या चाहता है. या माबूद, हम इसी काम के लिए उठे हैं. तूने वादा फरमाया है, बोले यंसुरन लाओ मैं यंसुरू, अपने इस वादे के मुताबिक हमारी मदद फरमा ताकि हम इस काम को आखिरी हद तक अंजाम दे सकें. तेरा कलाम दुनिया की हर जबान में कई स्थानों तक पहुंच जाए. ابرا تو خبر بننا ان کا تو سمیع العلیم تو مولانا ان کا تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی و صحابی اجمعین برحمتک یا رب العالمین.